سنن الہی در قرآن سے مراد سنن سنت کی جمع ہے، اور سنت سے مراد طریقہ، راستہ، روش۔ اصطلاح قرآن میں اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے راستے اور طریقے، خداوند تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت انسان کے لیے مقرر کیے گئے اصول و ضابطے و قوانین، انہیں قرآن کی اصطلاح میں سنن تعبیر کیا گیا ہے۔ اور اہل قرآن، مخاطبین قرآن، مومنین کو حکم ہے کہ آپ زمین میں مطالعہ کریں، گردش کریں، اور اس سیر زمین کے دوران سنن الہی دیکھیں، وہ قوانین، وہ قاعدے، ضابطے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں سابقہ امتوں کے لیے اور تمہارے لیے، مشترک ہیں، ایک ہی ہیں۔ انہوں نے ان میں سے کون سے قاعدوں اور اصولوں کو اپنایا اور کیا انجام ہوا ان کا، اور آج تمہاری باری ہے، تم نے کون سا ضابطہ اپنایا ہے اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا، اسے آپ مطالعہ کرو، زمین کے اندر سابقہ اقوام کے انجام میں دیکھو اور ان کے فرجام میں اس چیز کو مشاہدہ کرو۔ تم ان سنن الہی میں سے ایک سنت عظیم خداوند تبارک و تعالیٰ کی سنت اطاعت ہے، اور ایک سنت الہ خداوند تبارک و تعالیٰ کی انسان کے لیے مقرر کی گئی ہے، اس کے مقابلے میں سنت عصیان یا معصیت۔ یہ دو قانون ہیں اللہ کے انسان کے لیے، ایک قانون کا نام ہے اطاعت، ایک راستے کا نام ہے طاعت، اور ایک کا نام ہے عصیان و معصیت۔ قرآن کریم میں یہ دونوں اصول تکرار ہوئے ہیں، اور کثرت سے تکرار ہوئے ہیں، چونکہ ہدایت میں تکرار ضروری ہے، لازم ہے۔ علوم میں تکرار ممل ہوتا ہے، لیکن ہدایت میں تکرار مؤثر و لازم ہوتا ہے، بلکہ یوں کہوں کہ تکرار کے بغیر ہدایت ہوتی ہی نہیں ہے، کہ اگر ایک دفعہ انسان کو ایک مطلب متوجہ کر دیا جائے اور پھر چھوڑ دیا جائے، ایک دفعہ کی سماعت سے، سننے سے انسان ہدایت نہیں پاتا، چونکہ انسان کی بناوٹ اس طرح سے ہے، ساخت ایسی ہے، خلقت ایسی ہے انسان کی کہ دفعہ واحد ناکافی ہے، تذکر دینا پڑتا ہے، تکرار کرنا پڑتا ہے، دہرانا پڑتا ہے، اور بار بار صبح و شام اسے انسان کے گوش گزار اور گوش زد کرنا پڑتا ہے۔ پھر کسی مرتبے میں، مثلا 10 مرتبہ کہیں تو شاید 10ویں مرتبے میں جا کے متوجہ ہو جاتا ہے۔ نفوس میں فرق ہے، بعض کم تر تکرار میں متوجہ ہوتے ہیں، بعض ذرا بیشتر تکرار میں متوجہ ہوتے ہیں۔ جیسے دلوں کی کیفیت ہے، ایسا ہی اثر کا بھی قانون ہے، اثر اسی طریقے سے ہوتا ہے ان کے اوپر۔ جا بجا قرآن کریم میں انسانوں کو اور مومنین کو اور دیگر طبقات کو اطاعت کا حکم ہے، اطاعت کرو، اطیعوا، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، اور ساتھ ہی نہی ہے کہ عصیان مت کرو، معصیت مت کرو، معصیت سے دور رہو، اجتناب کرو، فاصلے پہ رہو معصیت سے۔ متعدد آیات ہیں جن میں یہ دونوں ضابطے تکرار ہوئے ہیں اپنے مترادفات کے ساتھ۔ کچھ آیات کے اندر اسی مادہ سے ان کا تکرار ہوا ہے، جیسے اطاعت کے مادہ سے مختلف الفاظ قرآن کی آیات میں استعمال ہوئے ہیں، اور اس کے مقابلے میں عصیان و معصیت، مادہ عصیان سے جو نکلنے والے الفاظ ہیں ان کے ساتھ تکرار ہوا ہے یہ ضابطہ و قاعدہ، اور دونوں کے مترادفات بھی ہیں، اطاعت کو ذکر کیا گیا ہے نہ مادہ اطاعت کے ساتھ، یعنی لفظ اطاعت یا لفظ اطاعت سے نکلے ہوئے کسی لفظ کے ذریعے سے، بلکہ اطاعت کے بجائے کسی دیگر مادے کے ذریعے سے اسی معنی کو بیان کیا گیا ہے، اور اسی طرح اس کے مقابلے میں عصیان، جسے مادہ عصیان کے بجائے لفظ دیگر کے ذریعے اور اس لفظ سے بننے والے الفاظ کی مدد سے بیان کیا گیا ہے، اور بہت کھول کے قرآن کریم نے ان دو ضابطوں کو ذکر کیا ہے۔ اطاعت و عصیان در حقیقت دو قانون ہیں اللہ کے انسان کی ہدایت کے لیے، ہدایت کو عملی کرنے کے لیے، چونکہ ہدایت کا ایک مرحلہ تدوین ہدایت ہے، نزول ہدایت ہے، ابلاغ ہدایت ہے، تبلیغ ہدایت ہے، اور یہ مرحلہ اگر طے پا جائے، تدوین ہو جائے، ہدایت ابلاغ ہو جائے، نازل ہو جائے، تبلیغ ہو جائے، یقینی نہیں ہے کہ انسان ہدایت پا گیا ہے، تبلیغ ہدایت سے ہدایت یافتہ ہونا مسلمات میں سے نہیں ہے، یقینیات میں سے نہیں ہے۔ جس چیز سے ہدایت کو یقینی بنایا جا سکتا ہے وہ اطاعت ہے، اطاعت سے ہدایت یقینی بنے گی۔ اس لیے یہ قانون اطاعت در حقیقت تمام ہدایت کے لیے مقرر کیے گئے قوانین کو نتیجے تک پہنچانے کا نام ہے۔ اس قانون کے اندر، اس سنت خدا کے اندر جو ہدایت حیات بشر کے لیے مقرر فرمائی گئی ہے، یہ خاصیت ہے کہ دیگر سنن الہیہ، دیگر طرق الہیہ، دیگر جو اہتمام کیا گیا ہے انسان کی ہدایت کے لیے، اس سب کو مقصود تک اور نتیجے تک پہنچانے والا قانون اطاعت کا قانون ہے۔ اگر وہ باقی ساری سنتیں قانون اطاعت کے ساتھ مل جاتی ہیں، قانون اطاعت ان کے ساتھ ضمیمہ ہو جاتا ہے اور قانون اطاعت شامل ہو جاتا ہے، وہ سنتیں مؤثر ہیں۔ اگر باقی تمام سنن انسان اپنا لے لیکن قانون اطاعت کو نہ اپنائے، اس سنت خدا کو، قانون الہی و طریقے کو نہ اپنائے، اطاعت چھوڑ کر باقی سب سے امیدوار رہے، اس سے انسان یقیناً محروم ہے ہدایت سے، وہ گمراہی کا شکار ہے، چونکہ اس آفت میں مبتلا ہیں۔ اطاعت پر تاکید اس لیے کی گئی ہے کہ بعض قوموں کا بھی ذکر ہے قرآن میں، اور بعض اوقات انسان اپنے تئیں یہ سوچ بھی لیتا ہے اور بنا بھی لیتا ہے اپنی طرف سے، یہ سنت خدا کے مقابلے میں خود ساختہ سنت گھڑ لیتا ہے انسان، اپنی طرف سے بنا لیتا ہے خود ساختہ سنتیں اور انہیں جانشین سنن خدا کر دیتا ہے۔ اطاعت کے بغیر ہدایت یافتہ ہونے کا توہم، اطاعت کے بغیر دیندار ہونے کا وہم، اطاعت کے بغیر نجات کا توہم، اطاعت کے بغیر بہشت تک رسائی، جنت تک رسائی، جبکہ انسان نے اطاعت نہیں کی ہے، اس وقت یہ توہم زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ جب انسان کسی چیز کو مان لیتا ہے، قبول کر لیتا ہے اور اس کے ساتھ اتفاق کر لیتا ہے ذہنی طور پر، قلبی طور پر، انکار نہیں کرتا، مان لیتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، حق ہے، درست ہے، لیکن یہیں اسی پر اکتفا کرتا ہے، اسی ماننے پر اکتفا کرتا ہے اور اس سے آگے اطاعت کے مقام تک نہیں آتا۔ مان لینا، قبول کر لینا، جسے ہم اعتقاد کہیں گے، عقیدہ کہیں گے یا ایمان کہیں گے، یا ایمان کا ایک مرحلہ اور درجہ کہیں، مکمل ایمان نہیں کہہ سکتے، ماننے کو ایمان کا ایک درجہ ہے، ایمان کا ایک مرتبہ مان لینا ہے، قبول کر لینا ہے، اتفاق کرنا ہے، ذہنی طور پر کسی چیز کو قبول کرنا، یہ ایمان کا ایک درجہ ہے۔ اگر یہ کام کر لے جیسا کہ بعض کرتے ہیں اور اسی پر اکتفا کر لیتے ہیں کہ یہی کافی ہے سعادت کے لیے، نجات کے لیے، دیندار ہونے کے لیے، بہشت میں جانے کے لیے، مقصد خلقت تک پہنچنے کے لیے، قرب خدا کے لیے، لقاء اللہ کے لیے، اور معراج انسانیت پہ مقام خلافت تک رسائی کے لیے یہی کافی ہے ہمارے پاس، اسی پر رک جاتے ہیں، اطاعت کے بغیر اکتفا کرتے ہیں۔ یہ توہم، یہ بیماری متدینین کے اندر پیدا ہو جاتی ہے کہ اطاعت کو لازمی نہیں سمجھتے۔ اور اس وقت ہم موجودہ زمانے میں دیکھیں تو کثرت سے ہے، اور یہ توہم خصوصاً اہل علم کو زیادہ لاحق ہو جاتا ہے، چونکہ ان کی آگاہی دوسروں سے زیادہ ہوتی ہے۔ عوام، معمولی لوگ مان لینا، قبول کر لینے کو کافی سمجھتے ہیں، اور اہل علم جان لینے کو کافی سمجھتے ہیں، مان لینا بھی ضروری نہیں سمجھتے۔ جان لینا کافی ہے، مطالعہ کافی ہے، کتاب پڑھ لینا کافی ہے، پڑھا دینا کافی ہے، درس سن لینا کافی ہے۔ وہ مان لینے کو بھی اس کا ضمیمہ کرنا لازمی نہیں سمجھتے۔ پڑھنا، سننا، آگاہ ہو جانا، جان لینا، یہی کافی ہے تدین کے لیے۔ اسی سے انسان عالم دین بھی بن جاتا ہے، اسی سے انسان دیندار بھی بن جاتا ہے، اسی سے نجات یافتہ بھی ہو جاتا ہے، اسی سے اعلیٰ ترین اخروی منزلیں بھی پا لیتا ہے۔ یہ توہم ہے انسان کے اندر۔ اور اکثر دیندار دین اپنانے کے بعد بھی جب خسارے میں ہوتے ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ توہم ہے، اطاعت تک نہیں پہنچاتے اپنے دین کو اور ایمان کو اور اپنے علم کو، آگاہی کو اطاعت کے ساتھ ممزوج نہیں کرتے، اطاعت کے ساتھ اس کو ملاتے نہیں ہیں، مخلوط نہیں کرتے، ذائقہ اطاعت اپنے دین کو نہیں چکھاتے، اور اطاعت کے مرتبے تک اپنے علم و اپنے فہم کو نہیں پہنچاتے، فقط ذہن کی حد تک مومن و ذہن کی حد تک دین شناس کہلاتے ہیں اور بنتے ہیں۔ اس لیے تکرار کیا ہے قرآن کریم نے کہ دین کی ہدایت کی تکمیل اطاعت سے ہے، دین اپنے مقصود تک پہنچتا ہے اطاعت کے ذریعے سے۔ وہ نقطہ جو تکمیل کرتا ہے متدین کے دین کو، ایک مومن کے ایمان کی تکمیل کرتا ہے، وہ اطاعت کے مرحلے میں جا کر تکمیل ہوتا ہے۔ جیسے ایک گھر بناتا ہے، میں مثال دوں تشبیہ کے ساتھ، اگر ایک انسان گھر بناتا ہے، اس گھر کے سارے حصے قائم کر لیتا ہے، لیکن اس گھر پہ چھت نہیں ڈالتا۔ چھت گھر کا وہ حصہ ہے جو تکمیل کرتا ہے اس بنا کو اور عمارت کو۔ اگر چھت نہ ہو، دیواریں ہوں، بہت مضبوط دیواریں ہیں، بہت مضبوط بنیادیں ہیں، بہت مضبوط ستون ہیں، یہ مضبوط بنیادیں ناکارہ ہیں، کسی کام کی نہیں ہیں آپ کی، جب تک وہ جزء مکمل متمم اس کے ساتھ ضمیمہ نہ ہو، اس کے ساتھ جب تک وہ نہ جڑے، نہ ملے آ کر، یہ مضبوط دیواریں، یہ مضبوط بنیادیں، یہ مضبوط ستون، یہ بیکار ہیں، ناکارہ ہیں۔ وہ جزء متمم در حقیقت ان سب کو کارآمد بناتا ہے، علم، اعتقاد، ایمان، جانکاری، یہ اطاعت سے اپنے مقصود تک پہنچتے ہیں۔ ورنہ علم کے سمندر ہوں اطاعت کے بغیر، اور اعتقاد کی مضبوط بنیادیں ہوں اطاعت کے بغیر، آگاہی کے آسمان ہوں اطاعت کے بغیر، خلوص کے ڈھیر ہوں، انبار ہوں اطاعت کے بغیر، یہ سب کے سب ناکارہ اور سب کے سب حدر ہیں اور ضائع ہیں۔ ان تمام امور کو نتیجے تک، ثمر تک اطاعت لے کر آتا ہے۔ قانون اطاعت ان سب کو مثمر بناتا ہے، نتیجہ اس سے نکلتا ہے۔ اس وقت جو آفات لوگوں کو درپیش ہیں، عام لوگوں کو، جس میں دیندار بھی ہیں غیر دیندار بھی ہیں، جو عزم متعارف ہوئے ہیں، جو نظریے گمراہی کے اور شدید گمراہی کے کفریہ نظریے متعارف ہوئے ہیں، جنہوں نے عنصر اطاعت کو دین سے کم رنگ کر دیا ہے، کم اہمیت بنا دیا ہے، متعدد ہیں وہ عوامل جو اطاعت سے دوری کا باعث بنے ہیں۔ انشاءاللہ تفصیل سے ہم ان سب سے بحث کریں گے، وہ عوامل اور وہ عناصر، وہ امور جو مجموعی طور پر انسان میں، خصوصاً متدین انسان میں، دیندار انسان میں اطاعت کی کمی یا اطاعت کے ترک کا سبب بنے ہیں، اور متدین دیندار ہوتے ہوئے دین سے بے بہرہ و محروم بنا دیا ہے انسانوں کو، ان میں دیمک کی طرح سرایت کرنے والے، دینداری کے اندر سرایت کرنے والے امور میں سیکولر تفکر اور لیبرل تفکر ہے اس جدید زمانے کے اندر۔ اباحی گری، اباحی پسندی، اباحہ پسندی اس کو کہہ سکتے ہیں، درست ترجمہ اگر لبرلزم کا کریں، اباحت پسندی، آزادی غلط معنی کرتے ہیں، لبرل آزادی کو نہیں کہتے، اباحہ کو کہتے ہیں، یعنی قوانین ہوتے ہوئے قوانین کا انکار، حدود سے دوری، حدود کی پائمالی، یہ تفکر بشریت کے زوال کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ جس طرح سابقہ اقوام میں قرآن کریم نے اللہ کی سنن ذکر کی ہے کہ وہ کیوں ہلاک ہوئے، ہر قوم کیوں ہلاک ہوئی، کچھ اپنے رجحانات کی وجہ سے ہلاک ہوئے، کچھ اپنے کردار کی وجہ سے ہلاک ہوئے، کچھ اپنے اعمال کی وجہ سے ہلاک ہوئے، کچھ اپنے اموال کی وجہ سے ہلاک ہوئے، کسب و کار کی وجہ سے، لین دین کی وجہ سے ہلاک ہوئے، نابود ہوئے، زوال پذیر ہوئے، یہ تمام نمونے قرآن کریم کے اندر موجود ہیں۔ یہ نسل حاضر اور آئندہ آنے والی نسلیں جس آفت کا شکار ہیں، وہ سختی کے ساتھ اطاعت کو نشانہ بنائے ہوئے ہیں، جن میں سیکولر سوچ، ذہنیت اور لیبرل سوچ، حدود کا انکار، حدود کی پابندی کا انکار، حدود کی پابندی سے اپنے آپ کو بری سمجھنا کہ ہم بری ہیں، حدود کے پابند، قوانین کے پابند نہیں ہیں۔ اطاعت کے بغیر قوانین کل عدم ہوتے ہیں، جب اطاعت نہ ہو قوانین کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، دینی قوانین ہو، دنیاوی قوانین ہو، انسانی قوانین ہو، ملکی قوانین ہو، گروہی قوانین ہو، قبائلی قوانین ہو، اگر اطاعت نہ ہو قوانین کے بعد، قوانین کے مقابلے میں قوانین کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اور اگر اطاعت چھوڑ دی جائے، اطاعت کے دائرے سے انسان نکل جائے، قوانین پائمال ہو جاتے ہیں، حدود پائمال ہوتی ہیں، اور حدود کی پائمالی سے انسان کے لیے خطرناک در کھلتا ہے، انسان خطرے میں پڑتا ہے، مومن خطرے میں پڑتا ہے، مسلمان خطرے میں پڑتا ہے، عبد خدا، بندہ خدا خطرے میں پڑتا ہے، بندگی کے دائرے سے نکل جاتا ہے، بندگی کی حدود سے باہر چلا جاتا ہے، اور بندگی کی حدود سے باہر ہلاکت ہے. دوزخ اسی کا نام ہے, بندگی خدا سے باہر چلے جانے کا نام ہے, کہ سابقہ سال یہی سنت عبودیت میں باس کی تھی کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے سنت عبودیت مقرر فرمائی ہے, قاعدہ عبودیت رقم فرمایا ہے, طے فرمایا ہے بشر کی ہدایت کے لیے, اور انسان کو پابند کیا ہے بندگی و عبودیت کا. عبودیت کے بعد ظہور عبودیت و بندگی اطاعت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے, اور اس کے مقابلے میں چند الفاظ یا چند اصطلاحات کی مدد سے عصیان معصیت کا ذکر آیا ہے کہ انسان اگر معصیت کار ہو جائے, عصیان کار ہو جائے, اطاعت کو ترک کر دے اور اطاعت کا عمل و سنت اطاعت کو چھوڑ دے, اس صورت میں آ جاتا ہے اللہ کے مقابلے میں, مانتا ہو قانون خدا کو یا نہ مانتا ہو, یہ درحقیقت محارب بن جاتا ہے خدا کا, حرب ہے, جنگ ہے اس کی خدا کے ساتھ, یہ اللہ کے ساتھ حالت جنگ میں آ جاتا ہے. جیسا کہ قرآن کریم میں بعض اعمال کو جو اطاعت سے نکل جاتا ہے انسان انجام دیتا ہے, جیسے ربا خاری, سود کھانا, سود خوری و سود خاری و سود دہی, جو سود دیتا ہے سود لیتا ہے, اسے جنگ کہا گیا, یہ اللہ کے ساتھ جنگ کر رہا ہے, جنگ جو ہے خدا کے ساتھ, اللہ کے ساتھ جنگ کر رہا ہے. یہ ایک نمونہ ہے نہ کہ جنگ با خدا منحصر ہے سود کھانے میں اور سود کھلانے میں اور سود لینے اور سود دینے میں, نمونے کے طور پر بیان کیا گیا کہ یہ جنگ ہے خدا کے خلاف. اگر قانون خدا کو ترک کر دیں گے, چھوڑ دیں گے, یعنی اعلان جنگ کیا ہے اللہ کے مقابلے میں آپ نے. قرآن کریم میں اطاعت اہمیت کے ساتھ اس کا ذکر آیا ہے, لیکن دین شناسی میں اطاعت کو ایک واضح امر سمجھ کر اس طرح سے بیان نہیں کیا گیا. یہ کمیاں ہیں, کمزوریاں ہیں ہماری دین شناسی کے نصاب کے اندر. آپ پڑھتے ہیں نصاب, طلاب خصوصاً دین شناسی کا نصاب پڑھتے ہیں, اور اس نصاب کے اندر سنن بہت کم زیر بحث آتی ہیں, سنن الہی, قوانین خدا, یا وہ امور جن کی وضاحت کافی ہونی چاہیے, تبیین ہونی چاہیے, وضاحت زیادہ ان کی ہونی چاہیے, کھولنا چاہیے ان کو, وہ بہت کم ہیں, اور اس کے بجائے ثانوی امور کے اوپر زیادہ اصرار و تاکید ہے. علوم کی اور علماء کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ حاشیہ پسند ہوتے ہیں, متن گریز اور حاشیہ پسند. عوام بھی ہوتے ہیں, لیکن عوام حاشیے میں جا کے بھی عوام ہی ہوتے ہیں, چونکہ حاشیے میں بیٹھ کر بھی ان کے پاس باتیں کرنے کے لیے نہیں ہوتی, لیکن طالب علم اور عالم کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے حاشیے میں بولنے کے لیے. حاشیے سے مراد یہ کہ اصل موضوع سے ہٹ جانا, اور اصل موضوع سے مربوط یا غیر مربوط کسی موضوع کے اندر الجھ جانا اور اس کے اندر قیل و قال کرتے رہنا. آدم کی خلقت و خلافت یہ اصل موضوع ہے, اصل موضوع خلافت حضرت آدم ہے, اور آدم نے جو پودا کھایا اور جس وجہ سے جنت سے نکلے, یہ ضمنی موضوع ہے, یہ حاشیہ ہے. اس لیے قرآن نے نہ پودے کا نام لیا, نہ اس کی قسم بتائی, کچھ بھی تذکرہ نہیں کیا, چونکہ ہدایت میں داخل نہیں ہے, شامل نہیں ہے. اگر ہدایت کا حصہ ہوتا یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرما دیتا کہ کون سا پودا تھا, درخت تھا, پھل کون سا تھا, اور تاکہ اولاد آدم کو بھی پتہ چل جائے وہ بھی نہ کھائیں اسے. وہ جو چیز بیان کی گئی ہے وہ حاشیہ تھا, اس لیے اسے چھوڑ دیا وہیں پر, کہ ایک شجرہ تھا ممنوع, اور آدم کو کہا کہ اس کے قریب نہیں جانا, آدم چلے گئے, آدم و حوا دونوں اس کے قریب ہو گئے. یہ اصل داستان تھی, ممنوعات, محرمات, ان کے قریب مت جاؤ, لیکن اس کا نام کیا ہے, یہ حاشیہ ہے. اب آپ دین شناسی کو دیکھیں اور دین کو، تو دین شناسی میں حاشیے زیادہ موٹے ہیں، حاشیوں کے اوپر مجلدات ہیں کثیر، اور متن دین اسی طرح لاغر ہے، متن دین کے اوپر زیادہ تحقیق نہیں ہوئی۔ آپ اگر مطالعات کریں، مثلا تفسیر کی کتاب میں جائیں، آیات اطاعت، جن کے اندر اطاعت کی سنت تبیین ہوئی ہے، ان آیات میں اطاعت کے بارے میں کم بحث ہے، اور اطاعت کے بعد کوئی اگر ضمنی بات آئی ہے اس میں زیادہ گفتگو ہے۔ صفحات پر ہیں، مجلدات لکھے گئے ہیں ان امور کی وضاحت کے لیے جنہیں قرآن نے ضمنی مطلب کے طور پر ذکر کیا اصل بات کی اہمیت کی خاطر، اور وہ ہے نقطۂ اطاعت۔ متعدد آیات ہیں جن میں سورہ مبارکہ نساء کی آیا 59 آپ کی خدمت میں سرنامہ کلام قرار دیا ہے اس سلسلہ گفتگو کے لیے، جس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنو، اہل ایمان کو خطاب ہے، جو ایمان لائے ہو اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ ایمان تو لے آئے ہو، فرض ایمان ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، جو ایمان لے آئے ہو کیا کرو اب؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول اللہ کے رسول کی، اور اطاعت کرو اپنے میں سے اولی الامر کی، جو تم میں سے اولی الامر ہے، صاحب امر ہے، صاحب اختیار، صاحب فرمان، اس کی اطاعت کرو۔ تین اطاعت کا ذکر ہے، ایمان تو لے آئے ہو، مومن تو بن گئے ہو، اب اطاعت کی باری ہے تمہاری۔ ایمان لانے کے بعد، ایمان اختیار کرنے کے بعد اب اطاعت شروع کرو تم۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیئن، اگر کسی امر میں، کسی موضوع میں، کسی شے میں تنازع ہو جائے، نزاع ہو جائے، تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو کیا کرو اس جھگڑے میں؟ اس میں اطاعت کرنی ہے، وہاں بھی تم نے اطاعت کرنی ہے۔ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اسے تم نے پلٹانا ہے اللہ کی طرف و اللہ کے رسول کی طرف پلٹانا ہے۔ اگر کسی مورد میں، کسی موضوع میں تمہارے درمیان تنازع پیدا ہو جائے، نزاع پیدا ہو جائے، اسے ارجا دو، پلٹا دو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور آخرت کے اوپر، تو پھر تنازع کے اندر ہر موضوع کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف پلٹاؤ۔ ذالک خیرن و احسن تاویلا، یہ تمہارے لیے خیر ہے اور احسن تاویل ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ آیہ کریمہ ہیں جو پہلے بارہا بعض دیگر موضوعات کی مناسبت سے بیان ہوئی ہے، اور بہت اہم آیہ کریمہ ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہے، یہ آیہ 59 ہے، وہ آیہ 60 ہے، الم ترى الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك، رسول اللہ کو فرمان ہے کہ کیا آپ نے دیکھے ہیں وہ لوگ جو دعویٰ رکھتے ہیں، گمان رکھتے ہیں، زعم ہے جن کا کہ وہ مومن ہیں، جو آپ پر نازل ہوا ہے اس پر بھی ایمان لے آئے ہیں، اور آپ سے پہلے نبیوں پر جو کچھ نازل ہوا تھا اس پر بھی ایمان لائے ہیں، کیا دیکھے ہیں آپ نے ایسے لوگ؟ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، اور جب تحاکم کا وقت آتا ہے، یعنی حاکم چننے کا وقت آتا ہے، حاکم بنانے کا وقت آتا ہے، حاکم کی حاکمیت کو تسلیم کرنے کا وقت آتا ہے کہ حاکم کون ہے، اس وقت طاغوت کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ کیا آپ نے دیکھے ہیں ایسے لوگ جو گمان کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ایمان لائے ہیں، جو کچھ اللہ نے رسول اللہ پہ نازل کیا ہے اس سب کو ہم مانتے ہیں، اور جو اللہ کے رسول سے پہلے دیگر انبیاء پر نازل ہوا ہے اس کو بھی ہم مانتے ہیں، لیکن جب یہ کہہ کر ایمان کا دعویٰ کر کے میدان عمل میں آتے ہیں، حاکم چننے کا جب وقت آتا ہے تو طاغوت کو حاکم بناتے ہیں، حکم طاغوت کو بناتے ہیں، یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ، جبکہ امر یہ تھا، حکم یہ تھا کہ یہ انکار کریں طاغوت کا، اللہ کا فرمان تھا کہ طاغوت کو نہ صرف حاکم نہیں بنانا بلکہ اس کا انکار کرنا ہے، اس کا کفر کرنا ہے تم نے۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور شیطان انہیں گمراہ کرتا ہے اور بہت دور گمراہی میں لے کے جانا چاہتا ہے انہیں مومنوں کو، یہ جو دعوی ایمان رکھتے ہیں، جو گمان رکھتے ہیں کہ اب مومن ہو گئے ہیں اور حاکم چننے کے وقت طاغوت کو حاکم چنتے ہیں، یہ شیطان کی زد میں ہیں اور شیطان انہیں بہت دور گمراہی میں لے جا کر ڈبو رہا ہے، غرق کر رہا ہے۔ یہ نمونہ ہے اطاعت کے ذکر کے بعد کی آیت ہے، پہلی آیت میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، آپ نے مومنوں اطاعت کرو، آپ اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اور اپنے میں سے اولی الامر کی، یعنی جسے اللہ نے تم میں سے امر کا اختیار دے دیا ہے، حکومت کا اختیار دے دیا ہے، فرمان روائی جس کو خدا نے دے دی ہے اس کی اطاعت کرو۔ اس کے بعد یہ فرمایا کہ اب دیکھے ہیں ایسے بھی مومن، مومنوں کو حکم یہ تھا کہ اطاعت کرنی ہے تم نے دین کی، اللہ کی، رسول کی، اور اپنے میں سے اولی الامر کی۔ اس آیہ کے اندر تمام بحث اولی الامر کی ہے، اطاعت ضمنی بحث ہو گئی ہے، تمام بحث مفسرین نے، دین شناسوں نے اولی الامر کے بارے میں کی ہے۔ اطاعت جو تکرار ہوا ہے اور موضوع اصلی ہے اس آیت کا، وہ ثانوی ہے، ضمنی بحث ہے، اصل بحث اولی الامر کی گئی ہے، جبکہ اولی الامر بھی اصلی موضوع ہے۔ یہاں پر تین اطاعت کے موارد ہیں، اللہ کی اطاعت، رسول اللہ کی اطاعت، و اللہ کی جانب سے مقرر اولی الامر کی اطاعت۔ پھر اس کے بعد اس اطاعت کے مقابلے میں مومنوں کی حالت ذکر کی گئی ہے کہ یہ تو ہمارا قانون تھا، قاعدہ اطاعت کا، کہ اولی الامر کی اطاعت کریں، لیکن یہ کرتے کیا ہیں؟ دیکھا ہے آپ نے ان کو کہ یہ اولی الامر کی اطاعت کے بجائے اور رسول کی اطاعت کے بجائے، اللہ کی اطاعت کے بجائے مومن ہیں، گمان یہ کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں اور ہم رسول اللہ پر اور رسول اللہ سے پہلے والی ہر چیز پر ایمان رکھتے ہیں، حکمیت کے وقت، تحاکم کے وقت، فیصلے کے وقت طاغوت کو حاکم مانتے ہیں، طاغوت کو حکم بناتے ہیں، طاغوت کی حاکمیت کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ شیطان کی زد میں ہیں، یہ شیطان انہیں بہت دور ضلالت و گمراہی میں لے گیا ہے اور ارادہ رکھتا ہے کہ لے جائے اور گمراہ کر دے انہیں، اتنا گمراہ کر دے انہیں کہ یہ سب سے بڑا مومن ہونے کا بھی دعویٰ کریں گے اور ساتھ اطاعت کو بھی ترک کریں گے، اطاعت خدا چھوڑ کر، اطاعت کے بغیر مومن، مومنین غیر مطیع، جو اللہ کی اطاعت چھوڑ گئے، رسول اللہ کی اطاعت چھوڑ گئے، اولی الامر کی اطاعت چھوڑ گئے، دین کی اطاعت چھوڑ گئے، اس کے بغیر مومن ہیں، دعویٰ یہ رکھتے ہیں، گمان ہے، یزعمون، گمان یہ رکھتے ہیں، یہ در حقیقت شیطان زدہ ہیں۔ خوب اگر ہم ان آیات کے اندر توجہ کریں تو ہمیں موجودہ زمانے کے اندر گمراہی جو مومنوں کے اندر زیادہ سرایت کیے ہوئے ہے اس کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ بنیادی خرابی یہاں سے پیدا ہوئی ہے کہ ایمان کے کچھ مراحل طے کر لیے، پڑھ لیے، سیکھ لیا، کتابیں پڑھ لی، نصاب پڑھ لیا، اسی کو کافی سمجھا، اطاعت تک نہیں پہنچایا، اس نصاب کو. ایمان لے آئے، اعتقاد پیدا کر لیا، مان گئے جو کچھ رسول فرما رہے ہیں یہ حق ہے، اللہ کی جانب سے ہے، یہ انہوں نے دل سے مان لیا ہے. لیکن اسی رسول کے فرمان کو اطاعت کی منزل تک نہیں پہنچایا. اولی الامر اللہ کی طرف سے ہیں، یہ مان لیا کہ یہ اولی الامر ہے اللہ کی طرف سے، لیکن جب مقام آیا اطاعت کا، اولی الامر کی اطاعت، اولی الامر کے فرمان کو اطاعت تک نہیں پہنچایا، بلکہ طاغوت کی اطاعت اختیار کر لی ہے. یہاں سے آ کر الجھ جاتا ہے معاملہ دینداروں کا، یہاں سے آ کر مومن صراط سے بہک جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے قرآن کے فرمان کے مطابق، کہ مومن ہوتے ہوئے اطاعت سے دور ہو جاتا ہے اور عصیان کے ساتھ. اور یہ انجام اگر مومن ہوتے ہوئے بھی، نعوذ باللہ، انسان کا انجام غیر مومن والا ہو، غیر مومن یعنی گمراہ، غیر مومن یعنی جہنم، غیر مومن یعنی عذاب، اور اگر خدا نخواستہ انسان مومن ہوتے ہوئے اس سرنوشت سے اور اس انجام سے دوچار ہو، یہ خسارہ ہے اس کے لیے. اطاعت تمام روح دین کو انسان کے اندر منتقل کرنے کا نام، اطاعت روح دین کو انسانی ماحول میں قائم کرنے کا نام ہے. دین مجسم، دین عملی، یہ اطاعت کے سنت سے تکمیل ہوتا ہے. اطاعت تکمیل دین ہے، اطاعت انسان مومن کی جانب سے، اور دین اپنے مقصود تک پہنچتا ہے، مومن اپنے مقصود تک پہنچتا ہے اس سنت پر عمل پیرا ہو کر. اس کے مقابلے میں عصیان ہے، وضاحت کریں گے انشاءاللہ اطاعت کا معنی، اطاعت کا قرآنی معنی، اطاعت کا لغوی معنی، تطورات لغوی اس کے، اور پھر اس کے مختلف پہلو اور موارد، اور اس کے مقابلے میں جو حالات قرآن کریم نے ذکر کیے ہیں کہ اطاعت کے مقابلے میں کیا حالات ہیں، وہ سب انشاءاللہ آنے والے ان لیالی میں اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی و شامل حاضری انشاءاللہ عرض کریں گے. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ.